منشن کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص جمعرات کو 100 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے، اللہ اسے تنگ دستی، فقر، محتاجی اس سے دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ درود پاک جہاں آخرت کے اندر ہمارے لیے کئی فوائد اور کئی برکتیں درود پاک کی وجہ سے اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو نصیب ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی شفاعتیں انہیں نصیب ہوں گی، اور وہیں دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین درود پاک کی برکتوں سے ہماری کئی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو، فقر فاقے کو ہم سے دور فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدشن کے ناظرین، سلسلہ شان نزول ہے جس میں ہم باقاعدہ کسی آیت مبارکہ کے انتخاب کے ساتھ اس کا شان نزول، اس کا پس منظر اور پھر اس کے ساتھ کچھ تشریحی کلمات اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے، بطور خاص یہ مہینہ جب آتا ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار کا ذکر ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں ہی انہیں دے دیا ہے، سب کے احسانات کا بدلہ سوائے ابو بکر کا۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمنہ کے لال، امام الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ فرمائیں کہ ان کے جتنے احسانات ہیں، جتنا کچھ مالی طور پر، جانی طور پر، وقت کے اعتبار سے، ہر ہر اعتبار سے جو قربانیاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دی ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ذکر خیر یوں فرمائیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ وہ اللہ قیامت کے دن ہی انعامات کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمائیں کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا ہے، جتنا کسی اور نے نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی اپنی خواہش یہی رہتی کہ ہر وقت بارگاہ رسالت میں حاضری مل جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہو، حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے رہیں، دیکھتے رہیں، النظر الیک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے مبارک چہرے کا دیدار کرتے رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا بال خرچ کریں، انفاق و مالی آلے کا، یعنی یہ وہ تین ایسی آپ کی پسندیدہ باتیں ہیں جو آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی ہیں کہ میں آپ کو دیکھتا رہوں، اپنا مال آپ پر خرچ کرتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ آدمی کئی مال خرچ کرتا ہے تو مال تو خرچ ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات دل کے اندر کوئی ایسی کیفیات، یا بعض اوقات یوں کہہ لیں کہ مال خرچ کرتا ہے دل راضی ہو نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی خواہش کیا ہے کہ میں آپ پر مال خرچ کرتا رہوں، میرا مال ہو آپ کی ذات ہو میں خرچ کرتا رہوں، یہ مجھے بڑا پسند آتا ہے. اللہ اکبر. والجلوس بین یدیک، یا رسول اللہ آپ کے سامنے بیٹھا رہوں، آپ کے سامنے حاضری رہے، یہ بڑا پسند آتا ہے. تو یہ تین چیزیں زندگی بھر بھی کرتے رہے اور ایسی اللہ رب العالمین نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں مزار پر انوار کے آپ کی یہ صحبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور صحبت ہے، اور قیامت کے دن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اٹھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور دوسرے میں عمر کا ہاتھ ہوگا. سبحان اللہ، یہ ہیں ان کی شانیں. تو آج بطور خاص ان آیات مبارکہ کا ہم نے کچھ انتخاب کیا ہے کہ جو خاص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے قرآن میں نازل ہوئی ہیں. جی ہاں، مدنی چن کے ناظرین، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو کہیں آپ کے کسی عمل پر، کہیں آپ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر، کہیں گریہ زاری کرنے پر، کہیں رونے پر، کہیں آپ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی مجلس کے آداب کو بجا لاتے ہیں، اور اللہ کو یہ بھی ادا ان کی اتنی پسند آتی ہے، رب اس پر قرآن میں آیت نازل فرماتا ہے. کبھی حضور علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہیں تو اللہ آیت نازل فرماتا ہے. تو قرآن کی کئی آیات مبارکہ، جی ہاں، علماء اکرام نے ان کو جمع کیا، یکجا کیا، تو 32 تقریباً وہ آیات ہیں جن کی یہ تعداد بنتی ہے کہ جو بطور خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نازل ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے صحابی جن کی شان میں اللہ نے قرآن کی ان آیتوں کو بیان فرمایا اور ان کو نازل کیا. آئیے چلتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنے اس موضوع کی طرف، اور وہ آیات مبارکہ ہم سنتے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. 24 پارے کی یہ آیت مبارکہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی ڈر والے ہیں، یہی متقین ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں. دو کا ذکر ہوا اس آیت مبارکہ میں، والذی جاء بالصدق، جو سچ کو لے کر آئے، دین اسلام کی دعوت جنہوں نے دی، جنہوں نے اسلام کو پھیلایا، اسلام کی طرف بلایا، کفر و شرک کو مٹایا، وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جب اعلان فرمایا ہے تو قرآن فرماتا ہے وہ جو سچ لے کر آئے اور وہ جنہوں نے سچ کی تصدیق کی. تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں سچ لانے والے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور تصدیق کرنے والے اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. سبحان اللہ، ایک نبی پاک علیہ السلام کا بھی ذکر ہے اور اس سچ کو ماننے والے، تصدیق کرنے والے کا بھی ذکر ہے. منشن کے ناظرین، مختلف روایات ہیں جن میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، سب سے پہلے کون مسلمان ہوا. ایک روایت میں کہا گیا سب سے پہلے مسلمان ہونے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک اور روایت میں بیان کیا گیا کہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی پہلی زوجہ ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا. ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ زید بن حارثہ ایمان لائے، اور ایک میں بیان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان لائے. علماء کرام نے ان ساری روایات میں بڑی خوبصورت تطبیق دی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ اس میں کوئی آپس کے اندر تضاد نہیں ہے، اور اس میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ مردوں میں سے، آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مردوں میں سے سب سے پہلے آپ مسلمان ہوئے. اور جہاں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے تو فرمایا عورتوں میں سے سب سے پہلے جو مسلمان ہوئی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور جہاں غلاموں کا ذکر ہے تو زید بن حارثہ کا بیان ہوا کہ یہ پہلے ایمان لے کر آئے، اور جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے تو اس سے مراد بچوں میں سے سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے. جی ہاں، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہک الکریم، آپ کو یہ شرف حاصل ہے بچپن سے ہی آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پرورش میں رہے. جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے چچا سے اپنی پرورش میں لے لیا، اور بچپن سے ہی خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان پر ایسا فیض تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی عمر ابھی 10 سال روایتوں میں بیان کی گئی، بعد نے 12 سال ذکر کی ہے، اور آپ اسی بچپن کا یعنی ایک عالم ہے، اور آپ نے اسی طرح ان کو جب اسلام کی دعوت دی ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمان ہوئے ہیں. ان کو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یعنی ان کا چہرہ ایسا عزت و کرامت والا ہے کہ ان کو ان کلمات سے بطور خاص ذکر کیا جاتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کی ایک توجہ یہ بھی فرمائی اور وجہ بیان فرمائی کہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چہرہ وہ ہے کہ جو کسی بت کے آگے نہیں جھکا، جس نے غیر خدا کے آگے سجدہ نہیں کیا، جس نے عبادت کی ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے، رب کے آگے ہی وہ چکا ہے. تو ایک یہ بھی وجہ توجہ اس کی بیان فرمائے گی. تو بہرحال یہ پہلی آیت مبارکہ جس میں فرمایا گیا کہ صدق جو سچ لائے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی، تو اس تطبیق کے ساتھ یعنی سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پہل پہل کرنے والوں میں سے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شان ہے، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تو پھر آپ پہل فرماتے، جب بھی کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی تو آپ پھر اس میں پھر پیچھے نہیں رہتے، پہل ہی فرماتے. صدقے کی بات آتی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے، رب کی راہ میں اگر کوئی جہاد کا معاملہ ہے، رب کی راہ میں اگر جانی قربانی کا معاملہ ہو یا مالی قربانی کا معاملہ ہو، آپ پہل کرتے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بس فرماتے اور آپ اس پر عمل کرتے، اور پھر ایسا عمل کرتے کہ صحابہ دیکھتے رہتے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے بہادر حضرت ابو بکر ہیں، یعنی انہوں نے بیان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، مدنی چین کے ناظرین، آپ بیان کرتے کہ سب سے بہادر حضرت ابو بکر صدیق ہے. تو ان سے پوچھا گیا کیسے بہادر ہے، حالانکہ جب بہادری کا ذکر آتا ہے، شجاعت کا ذکر آتا ہے، تو ہم بطور خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے گئے، اور ہے بالکل آپ کی شجاعت اور آپ کی بہادری، نام ہے ماشاءاللہ ان کا اور قربانیاں ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے، بولے ابو بکر صدیق ہے. تو جب یہ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو بتانے لگے کہ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کی سب سے بڑی ایک چالاکی اور ایک ناپاک ارادہ وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے نبی کو کسی طرح شہید کر دیا جائے. جی ہاں، ان کی ایک کوشش تھی. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس خیمے میں، اس عریش خیمے کے اندر آپ جس میں تھے، تو اس کا پہرا دینے والے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق کی بہادری کی بہت بڑی مثال اور بہت بڑی دلیل ہے یہ کہ آپ وہاں کھڑے رہے جہاں کھڑا ہونا آسان کام نہیں تھا، اس وقت پہرا دینا وہاں وہ آسان معاملہ نہیں تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں اس اہم موقع پر آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کے باہر آپ پہرا دیتے ہیں۔ مرچان کے ناظرین، یہ صحابہ کی بھی آپس کی محبتیں ہیں، ان کا آپس میں پیار ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ بڑی محبتیں کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا پیار کرنے والا پیار کرنے والے تھے، اور آج ہمیں بھی یہ گویا کہ انہوں نے اپنی زندگیوں سے یہ درس دیا ہے کہ ہم بھی ان تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان، ان کا ہم ذکر خیر بڑی محبتوں کے ساتھ کریں، پیار کے ساتھ کریں، اور سب کے ہم آداب بھی بجا لائیں۔ تو یہ آیت مبارکہ جو پہلی ہم نے عرض کی ہے، اس کے بعد ایک اور آیت مبارکہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے جو مشیر تھے ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، ارشاد فرمایا فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ ارشاد فرمایا تو تم انہیں معاف فرماؤ اور ان کی شفاعت کرو اور کاموں میں ان سے مشورہ لو، معاملات میں ان سے مشورہ لو، اور جو کسی بات کا ارادہ پکا کر لو تو ارشاد فرمایا پھر اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل والے اللہ کو پیارے ہیں، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے جن کا توکل، جن کا بھروسہ، اعتماد اللہ پر پختہ ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ ان بندوں کو پسند فرماتا ہے، انہیں اپنا دوست بناتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا آپ قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے، اور فرمایا یہ ایک اور روایت میں بھی بیان کیا گیا، تفسیر میں لکھا ہے کہ جب تم دونوں کسی مشورے پر متفق ہو جاؤ، جب تم دونوں کسی مشورے پر متفق ہو جاؤ تو میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کتنی محبتیں فرماتے ہیں، فرمایا جب تم آپس کے اندر کسی بات پر تمہارا اتفاق ہو گیا تو پھر میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا، یعنی اب اسی معاملے کو یوں ہی ڈن کر لیا جائے گا، اس پر فیصلہ کر لیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ بھی شان ہے ان دونوں کی، شیخین کریمین کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زمین پر اپنا وزیر فرمایا، جی ہاں آسمانوں میں بھی ہیں وہ جبرائیل میکائیل ہیں، اور زمین پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی، بطور خاص اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کیجئے، ان سے آپ مشورہ فرمائیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا یہ قول ہے کہ یہ آیت مبارکہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کے حضرات کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ملچین کے ناظرین، ایک آیت مبارکہ جسے ہم سب سنتے ہیں، اور بلکہ میں یوں کہوں کہ ہر ہر دعا میں گویا کہ ہم نمازوں کے بعد مانگے جانے والی دعا ہو، اجتماعی دعا ہو، اجتماع کے بعد دعا ہو، یہ آیت مبارکہ ضرور سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، آیت درود، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر، یہ درود بھیجتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے مومنو، اے ایمان والو، تم بھی ان پہ درود اور خوب سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو، یعنی کثرت سے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام ہمیں بھیجنے کا یہ حکم ارشاد فرمایا گیا. یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اللہ اکبر. اب دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ آپ پر اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی ہے، یعنی اللہ درود بھیجتا ہے غیب بتانے والے نبی پر، اللہ درود بھیجتا ہے. فرمایا یہ شرف ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کو اللہ تعالی نے فضل و شرف عطا فرماتا ہے تو نیاز مندوں کو آپ کے طفیل نوازتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا جب آپ پر اللہ رب العالمین کی یہ نوازشات ہیں تو آپ کہ طفیل اللہ ہم پہ بھی کرم فرماتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، یعنی ایک اور آیت، ایک دوسرے مقام پر آیت سورہ احزاب کی ہے، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر، یعنی رحمتیں نازل فرماتا ہے تم پر، یعنی وہ اور اس کے فرشتے تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالیں، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے. سبحان اللہ، یہ شان کو بیان کیا گیا کہ اللہ حضور کے صدقے، حضور کے طفیل مومنوں تمہیں بھی نوازتا ہے، تم پر بھی رحمتیں نازل فرماتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور تمہیں تاریکیوں سے، تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کے راستے پر چلاتا ہے. سبحان اللہ عز و جل. ایمان کا راستہ وہ نور کا راستہ، ہدایت والا راستہ وہ نور کا راستہ. تاریکیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح کفر و شرک کو مٹا کر انہیں اسلام، ہدایت اور نور والے راستے پر انہیں چلایا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمیں بھی اپنے معاملات کے اوپر غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو معاملات گمراہ کن ہیں، جو معاملات عقیدوں کو خراب کرنے والے، جو معاملات ہمارے عملوں کو خراب کرنے والے، جو معاملات ہماری قبر اور ہماری آخرت کو خراب کرنے والے ہیں، کہیں ان تاریکیوں میں ہم اب دوبارہ تو نہیں جا رہے. یعنی اسلام ہے الحمدللہ، مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے کے بھی عملی بھی کچھ تقاضے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کو اپنے اوپر نافذ کرنا، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا، تو یہی اصل راستہ ہدایت والا اور اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، جن کے بارے میں ہم ہر وقت نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہے، جو تیرے انعام یافتہ ہیں. اور اللہ کے انعام یافتہ لوگ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ایک دوسری آیت مبارکہ میں یہ بات ذکر فرمائی گئی ہے. تو منچن کے ناظرین، ہمیں بھی ان نورانی راستوں کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں وہ شامل ہونا چاہیے، اور ویسے اعمال بھی بجا لاتے رہنا چاہیے. ایک اور آیت مبارکہ بہت مشہور آیت ہے، جس کے بارے میں علماء کی فضیلت کو اس میں بیان فرمایا گیا ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور. ترجمہ، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ بخشنے والا عزت والا ہے. اس آیت مبارکہ کے بارے میں علامہ محمود علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی میں یہ ذکر کرتے ہیں، بعض اقوال یہ بیان کیا اور فرمایا، یہ آیت مبارکہ بھی بعض اقوال کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں نازل ہوئے۔ کیوں؟ کہتے تھے کہ آپ بڑے ہی زیادہ خوف والے، غلبہ جسے کہا جاتا ہے، کہ دل کے اوپر خشیت الہی اور ہر وقت خوف کا غلبہ ایک رہنا، اللہ اکبر۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسن کے ناظرین، جب دینی طور پر آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے اور کما حقہ واقعی ہی وہ عالم با عمل بنتا ہے، تو اس کا ایک خوبصورت وصف ہوتا ہے کہ دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ جی ہاں، جتنا علم زیادہ اتنی اللہ کی معرفت زیادہ ہوتی، اتنا آدمی رب کا قرب حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں خوف خشیت کا جو یہ غلبہ ہے، یہ علم والوں کو قرآن نے ایک وصف بیان فرمایا ہے۔ جی ہاں، ایسا نہ ہو کہ آج ہم علم تو بہت سیکھتے ہیں اور اپنے علم پر اگر عمل نہ کریں، اپنے علم کے ان تقاضوں کو کما حقہ حاصل نہ کر لیں، تو پھر وہ علم جس پر عمل نہیں کیا جاتا، وہ علم جو فائدے مند ثابت نہ ہو، اس سے پناہ بھی روایتوں میں مانگی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ علم وہی اچھا جس میں انسان کو فائدہ ملے، اس کی سیرت کے اندر، اس کے کردار کے اندر، اس کے افعال کے اندر جب تبدیلی آتی ہے اور وہ اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے، تو یہ علم والوں کا ایک وصف ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے، بلکہ قرآن فرماتا ہے علماء ہی صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جی ہاں، جب علم ہوگا ان کے پاس، تبھی وہ زیادہ اللہ کی معرفت بھی پاتے ہیں اور رب کا اتنا ہی زیادہ خوف ان کے دلوں میں وہ داخل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ خشیت والا معاملہ، یہ خوف والا معاملہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ صحابہ کرام علی مردوان جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور یہ آیت مبارکہ، اب دیکھیں وہ جنہیں بارگاہ رسالت سے قطعیت کے ساتھ بشارتیں جنت کی عطا فرمائی گئی، ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ جنت کو گویا کہ انہوں نے خرید لیا بارگاہ رسالت سے، کئی مرتبہ اعلان ان کے لیے جنت کی بشارتوں کے ہو گئے۔ وہ ہجرت کرتے ہیں تو بشارتیں ان کو مل رہی ہیں، وہ غزوہ بدر میں ہیں تو بدری صحابہ ہونے کے ناطے ان کو بشارتیں مل رہی ہیں، وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو یہ خرچ کرنے پر ان کو جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ خلفۂ راشدین میں، عشرۂ مبشرہ میں، جی ہاں عشرۂ مبشرہ وہ دس جنہیں بارگاہ رسالت سے جنت کا مژدہ ملا اور وہ خوشخبری ملی، ان میں خلفۂ راشدین بھی، اور ان میں سر فہرست سب سے پہلے نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اتنی بار جنہیں جنتی فرمایا ہو، اتنی بار جنتی فرمایا ہو، قرآن ان کی شانوں پر آیتیں نازل فرما رہا ہو، ان کے خوف کا یہ عالم ہے، وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت بھی ہے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے اہم ترین مدنی پھول ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں اسے نافذ کریں، اور یہ خوف، اللہ سے ڈرنا، یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے۔ مدشن کے ناظرین، جب خوف آتا ہے تو پھر آدمی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والے کام کرتا ہے، نافرمانیوں سے وہ بچتا ہے۔ ایک آیت مبارکہ جب بیان فرمائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، آیت مبارکہ سورہ فجر کی ہے، 30ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ارشاد فرمایا کہ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ یہ اطمینان والی جان، نفس مطمئنہ اسے کہا جائے گا، جب ان کی روح کو نکالا جائے گا تو اس وقت انہیں کہا جائے گا، اے اطمینان والے نفس، تو نے ساری زندگی اپنی خواہشات کو چھوڑ کر قربانیاں دے کر اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی، تو آج اللہ انہیں سکون پہنچائے گا، فرمائے گا نفس مطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، کہا کہ شاید فرمائے گا اپنے رب کی طرف لوٹ، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور رب نے جو تیرے لیے انعامات تیار کیے ہیں تو رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی، تو رب سے راضی، اور کہا میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اب پاس بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی پیاری بات ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ جب آدمی کا آخری وقت ہو اور یہ صدا گونج آئے نفس مطمئنہ چل لوٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی، تو اپنے رب سے راضی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر جب تمہارے اوپر وہ آخری وقت آئے گا، موت کی گھڑی آئے گی، تو اس وقت یہ بات تمہیں کہی جائے گی، سبحان اللہ، اس وقت یہ بات تمہیں کہی جائے گی کہ اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو اپنے رب سے راضی۔ صدیق اکبر رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آئے تو آپ نے ایک بہت ہی بوسیدہ لباس اس زیب تن کیا ہوا اور بٹن بھی نہیں ہے، کانٹے تھے، ببول کے کانٹے تھے وہ لگائے ہوئے، تو آپ اس حالت میں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھے ہیں، تو حضرت جبریل آئے اور آ کر ارشاد فرمایا کہ اللہ سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ابو بکر سے آپ پوچھئے کہ اس حالت میں ہم سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ اللہ اکبر، رب ارشاد فرماتا ہے، جبریل امین نازل ہوتے ہیں، رسول اللہ سے کہتے ہیں ان سے پوچھئے اس حالت میں رب سے راضی ہو، تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، تو ابوبکر رونے لگے، رونے لگے، رقت تاری ہو گئی، کہا یا رسول اللہ میں رب سے راضی ہوں، میں رب سے راضی ہوں۔ اللہ اکبر، کیفیت بظاہر اس طرح کی کہ ببول کے کانٹے وہ پیوست کیے ہوئے لباس بوسیدہ، بظاہر کوئی آسائش والی زندگی نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ قربان کرتے رہے، ان کا تو انداز یہی ہوتا تھا کہ جب حکم آئے لبئی کہتے ہوئے جو کچھ گھر میں ہو بارگاہ رسالت میں لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیں، اور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہوں یہ کہہ دیں۔ تو ان سے جب پوچھا کہ آپ راضی ہو یا ناراض، میں رب سے کیسے ناراض ہوں، میں راضی ہوں، میں اس حالت میں بھی راضی ہوں۔ مرچن کے ناظرین، یہ میرے آپ کے لیے بہت سیکھنے کی باتیں ہیں اس میں۔ آج جو لوگ کچھ نماز کی طرف ہوتے ہیں تو بسا اوقات اگر پریشانی انہیں آتی ہے تو یہ سنائی دیتے ہیں کہ یار ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو یہ سارے دینی کام بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں یہ آزمائش ہے، اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ تو مدد چاہنے کے ناظرین، آدمی کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی، دین کے اندر جتنا یعنی گویا کہ آدمی اس طرف آتا ہے رب اس کو آزماتا ہے، آزمائش اس کی فرماتا ہے۔ ہاں جو پھر آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے پھر اسے اللہ نوازتا بھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کو آزمائش ہوئی سب سے زیادہ، پھر فرمایا یہ آزمائش کا معاملہ دین کے اعتبار سے، یعنی صحابہ کرام علی مردوان پر بھی کتنی آزمائشیں آئیں، لیکن اس کے باوجود شکر گزاری والی زندگی ہے، اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہوئے خوف خشیت کھاتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے۔ آج ان کی سیرت کو ہمیں اپنی زندگیوں میں نافذ واقعی ہی کرنا چاہیے، جنہیں بار بار بارگاہ رسالت سے جنت کی خوشخبریوں کو بھی سنا دیا گیا ہو، جنہیں بار بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بڑے بڑے انعامات، بڑی بڑی بشارتیں جنہیں عطا کر دی گئی ہوں، وہ بھی اپنی زندگی کو اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارتے رہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اللہ کریم یہ خشیت الہی کا سچا یہ غلبہ ہمیں عطا فرمائے، اور جیسے صحابہ اکرام علی مردوان کے اندر دلوں میں رب کا خوف بھی ہے اور عشق رسول بھی ہے، رب تعالیٰ یہ دونوں دولتیں ہمیں عطا فرمائے۔ دنیا کے غم میں تو بہت سی آنکھیں روتی ہیں، دنیا کے غم میں بہت سے دل مچلتے ہیں، لیکن اے کاش وہ آنکھ ملے جو رب کے خوف سے روئے، نبی پاک کے عشق میں روئے۔ اے کاش وہ دل ملے جو اللہ کے خوف سے ڈرتا رہے اور نبی پاک کے عشق میں مچلتا رہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو یہ عظیم دولتیں عطا فرمائے۔ آج ہم یہ باتیں سنتے ہیں تو دل میں کچھ نرمی پیدا ہوتی ہے، رقت پیدا ہوتی ہے کہ ہاں اس طرف آنا چاہیے۔ اس کے بھی کچھ طریقے کار ہیں، جب ہماری صحبتیں ہم دیکھیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں، تو اس کے حوالے سے بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ آپ اس پیارے مدنی ماحول کے قریب آ جائیے، ہفتہ وار سنتوں بڑے اجتماع میں اپنی شرکت کو معمول بنا لے، اور ساتھ ساتھ قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہفتہ وار جو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں بطور خاص، آپ ان میں شرکت کیجیے۔ آپ اس کو ایک کلاس سمجھ لیں، ایک ہفتے میں ایک کلاس لینی ہے، چاہے آپ دو گھنٹے آپ شرکت کر سکیں یا ایک گھنٹہ بارہ منٹ آپ شرکت کر سکیں، آپ اس کو کلاس کے طور پہ لیجئے۔ دیکھیں گے آپ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی آئے گی، آپ کے دل کے اندر کیفیات میں، جذبات میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن